بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. آج بتاريخ 25 فروري سن 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات اور سیریز ایس ایس ایم ایس 77 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغیر سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ گروپ نمبر 2 کے کچھ سوالات رہ گئے تھے، اسی گروپ سے شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 2 سے ساری سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث بتلائی جاتی ہے کہ والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میری معلومات کی حد تک یہ حدیث سخت ضعیف حدیثوں میں ہے، اور حدیث کی جو معتبر اور مسند کتابیں ہیں ان میں سے کسی سے میرے پائی نہیں جاتی. بدقسمتی سے آج واٹساپ اور وسائل اتصالات جتنے تیز ہو گئے ہیں، ایسے موقع پر اس قسم کی موضوع اور منگاہٹ حدیثیں لوگوں میں خبر بن رہی ہیں. یہ رمان الحفیظ ایسا لکھنے والوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے، بلکہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو حدیث کی کسی معتبر کتاب میں نہیں، حوالہ دکھا دیتے ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا. تو لوگوں کو ایسے حدیثوں پر عمل کرنے، یا ایسے لوگوں حدیثوں کو دوسروں تک فارورڈ کرنے، یا اسے اپنے واٹس ایپ وغیرہ پر جو ہے
پہلانے سے پرہیز کرنا چاہیے. پرانا سوال جیسے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹ میں سود کا پیسہ آتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ دوسرے طرح شیخ نے جواب دیا کئی مرتبہ کہ بہتر اس کا مطلب جائے کسی بھی خیریہ ادارے کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے حساب سے کسی بھی روڈ وغیرہ کے کام وغیرہ دوسرے جو کام میں مناسب سمجھتے ہیں وہ انہیں استعمال کریں. اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس پوسٹ کے اندر جیسے کہ بہت ہی پھیلایا جا رہا ہے اس پوسٹ کو، علماء دیوبند کی وہ کون سی گستاخیاں تھی جس کی وجہ سے ان پر 33 علماء حرمائن نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. بہرحال شیخ محترم سے سوال ہے کہ کیا اس قسم کی کوئی فتویٰ یا اس قسم کی کوئی بات آپ کے ذہن میں آپ کے علم میں ہے؟ مجھے
بھائی دیکھیے، جیسے کہ بات چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، بعض علماء دیوبند کے اندر تصوف میں غرق ہونے کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو پیش کیا گیا ہو اور علماء حرمین نے اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہو، یہ میرے علم میں نہیں ہے. چاہیے کہ جو لوگ اس قسم کا فتویٰ نقل کریں وہ ضروری ہے کہ اس کا مقصد بھی بتلائیں کہ کہاں سے یہ چیز لی گئی ہے، ایک نہیں ہے، تاکہ سامنے والے کو اس کا علم ہوگا.
اگلا سوال ہے، شادی والے کوسٹ بھیجی ہے جس کوسٹ کے اندر کے صاحب نے اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ اللہ عرش پر لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت کی دعا کی تھی، اور مستدرک حاکم کی غالب نے اس روایت کو بتایا گیا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
دیکھیے، ان کے حضرت کے اس بیان کو ہم نے بھی سنا ہے، ان میں کسی بھی قسم کی علمیت نہیں ہے. وہی پرانی باتیں جو لا علمی کی بار بار دہرائی جا رہی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے ایک بات ہے. کسی حدیث کا مستدرک میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے. علماء ہمیشہ سے اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں، اس مستدرک میں بہت سی حدیثیں صرف ضعیفی نہیں موضوع بھی ہیں، اسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے. اور جو علماء اس کتاب سے دلچسپی رکھتے ہیں، جیسے امام زہبی رحمہ اللہ نے جسے تلخیص کی ہے، اس کتاب کی تلخیص مسترد کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. ہمارے بھائی اگر لے کر کے دیکھ لیتے تو امام زہبی نے خود اسی حدیث کے نیچے لکھ دیا ہے کہ حدیث کیا آئے ہے، واہی اور ضعیف حدیث ہے. لیکن ہمارے بھائی چونکہ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس قسم کے، اور اپنی بات کو اوپر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چیز لوگوں سامنے رکھتے ہیں. تو مشترک حاکم کے سلسلے میں ابھی تفصیل نہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مشترک حاکم نے امام حاکم سے کس قسم کی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بلکہ مشترک حاکم کے اگر حدیثوں کو دیکھا جائے تو امام حاکم رحم اللہ مثال کے طور پر آپ سے بتاتے چلوں کہ جن حدیثوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط کے اوپر ہے، اس نے اسی بنیاد کتاب پر لکھا ہے نا، وہ حدیثیں کل جو نیا تباہ دار التاثیر سے متعدد محققین کے تحقیق سے اور نگرانی میں چھپا ہے، ان میں جتنی حدیثیں لکھا ہے صحیح بخاری کی شرط پر ہیں وہ 1707 ہیں، اور محققین نے لکھا ہے کہ ان میں سے 1644 حدیثوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ بخاری کی شرط پر ہے. یہ بخاری مسلم شرط ہے یا غلط ہے؟ غلط ہوتے ہیں آپ،
کتنا فاصلہ ہے؟ کل 1700 حدیثوں میں اگر 1600 حدیثوں یہ نکل گئے کہ امام حاکم رہے محلہ کے وہ قول وہاں پر خطا ہوا تو اس کے اوپر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ البتہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث نقل کی ہے اور اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا علماء نے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کل تو بل ہوا موضوع، کیا لکھا ہے؟ یعنی امام حاکم نے کہا کہ صحیح ہے، امام بخاری امام ذہبی نے کیا لکھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، حافظ نے حجب نے بھی لسانی نظام میں اس کو من گھڑت لکھا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ کی اس بھول کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھنے سے پہلے ایک کتاب لکھی المدخل الی الصحیحین جو ہندوؤں میں یا مدخل الی الصحیح، تو ان حدیثوں کتاب نے کچھ روات کا بھی تذکرہ کیا جس میں ایک راوی عبد الرحمن ابن زید کا بھی ذکر ہے، زید ابن عبد الرحمن ابن زید جن کی سنت سے یہ حدیث مرد امام زہبی کہتے ہیں کہ یہ پہلی حدیث ہے عبد الرحمن ابن زید کی جو میں اس کتاب کے اندر نقل کر رہا ہوں. امام نے صحابی کیا کہتے ہیں؟ یہ لولاک والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد جس کا حوالہ یہ لوگ دے رہے ہیں کہ یہ پہلی حدیث ہے عبد الرحمن ابن زید کی جس کو میں اپنی کتاب کے اندر نقل کر رہا ہوں، اور انہیں عبد الرحمن ابن زید کے بارے میں علامہ حاکم رحمہ امام حاکم خود ہی مدخل الصحیح جلد 1 صفحہ 170 پہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن نے اپنے باپ زید سے موضوع حدیثیں بیان کی ہیں. کیا بیان کی ہیں؟ موضوع یعنی من گھڑت حدیثیں بیان کی ہیں، اور جو آدمی اہل فن ہے یعنی محدث ہے وہ اگر اس پر غور کرے گا تو اسے اندازہ لگے گا کہ یہ ساری غلطی عبد الرحمن کی ہے، یعنی ان کی طرف سے خرابی آئی. اب اسی کی حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ مسترک میں نقل کر رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب کسی حدیث کا مسترک میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح یا ایسی ہلکے درجے کی ضعیف ہے جس کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتماد کیا جا سکے، نہیں، بلکہ اس میں بہت سی حدیثیں ضعیف سخت ضعیف اور من گھڑت موضوع بھی ہیں، اور انہی حدیثوں میں سے علماء کے قول کے مطابق کسی آج کا ہندوستان یا پاکستان کا عالم یہ کہا ہوتا یا محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بعد کسی نے کہا ہوتا تو بات رہتی کہاں ان کا کہنا ہے؟ امام زہبی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، امام تیمیہ ہیں، سارے لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ سارے لوگ اس حدیث کو من گھڑت اور موضوع کہتے آئے ہیں.
میرا خیال تو علماء اناس میں کسی نے صحیح کہا،
کسی حال کسی محدث نے نہیں صحیح کہا ہے، یہ محدث ہے، اور بہت سے عالم اپنے زبان پر ایسے بڑے ہوئے ہیں، خطبہ دینے والے بھی مقرر ہمارے یہاں جانتے ہیں، ہر عالم بن جاتے ہیں، مقرر کرنے والے بھی لوگ عالم بن جایا کرتے ہیں، لیکن کسی بھی ایسا عالم چاہے حنفی ہو یا مالکی ہو چاہے حنبلی ہو جسے علم حدیث کا ذوق ہے، جو فن حدیث میں مہارت رکھتا ہے، اس نے کہیں اس کو صحیح نہیں کہا.
اگلا سوال ہے صاحبی پوچھتے ہیں اسلام میں حلالہ کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
حلالہ کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ایک نہیں متعدد صحابہ کرام سے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کم سے کم آدھے درجن صحابی تو ملیں گے جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے، حلالہ کرانے والے، یا اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے، بلکہ صحابہ کرام کا موقف اس سلسلے میں بڑا سخت رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا کہ اگر 60 سال بھی باقی رہتے ہیں اور دونوں کی نیت میں ہے کہ ہاں بھائی اس کو میں حلالہ کراؤں کس کے لیے، دوسرے کے لیے حلال ہو جائے، تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب مسترک حاکم ہے سن کو بڑا حاکم ہے کہ ایک شخص آتا ہے نافع بیان کرتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی نے یا دوست نے یا رشتے دار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، اب میں اس کو نہیں بتانا چاہتا لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں پھر اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں، اس کے لیے حلال نہیں. تو حلالہ کرنا، حلالہ کرانا یہ شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نکاح باطل ہے اور اپنے پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے صاحب، پوچھتے ہیں کہ مکہ میں رہنے والے عمرے کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟
دیکھیے مکے میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں، ہاں وہاں کے اطلب رہائشی ہوں یا کہیں اور سے آ کر کے وہاں رہ رہے ہیں، اگر وہ لوگ عمرے کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے. ہمارے بعض بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حج کا احرام تو اپنے گھر سے باندھتے ہیں مکہ کے لوگ، پھر عمرے کا احرام باندھنے کے لیے کیوں باہر جاتے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی ہے کہ حج کا احرام تو اپنے گھر سے باندھیں گے، البتہ عمرے کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ حدود حرم سے جا کر کے باہر. اس کی سب سے وعدے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابی وہ تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور جنہوں نے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا اور وہ اپنے ساتھ حج کا جانور نہیں لے کر کے گئے تھے، آپ نے ان تمام لوگوں کو وجوبی طور پر حلال ہونے کا حکم دیا. صرف ان لوگوں نے اپنے جائے رہائش سے احرام باندھا اور منا آ گئے. البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عمرے کا ارادہ انہوں نے ظاہر کیا، آپ کے حج کرنے کے بعد جب عمرے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کہا کہ انہیں لے جاؤ اور تنعیم سے احرام بندھوا کر کے لاؤ. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. معلوم یہ ہوا کہ حاجی میں اور معتمر میں فرق ہے، اور یہ فرق شاید اس لیے ہے کہ عمرہ جو انسان کرتا ہے وہ صرف بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہی رہ کے کرتا ہے، کہ نہیں ہے؟ یعنی طواف ہے اور صحیح ہے، اس پر بال کٹانا ہے. البتہ حج جب انسان کرتا ہے تو حج کے لیے اسے حدود حرم سے باہر جانا پڑتا ہے نا، وہاں عرفات جائے گا پھر آ کر کے وہ طواف حج کرتا ہے، کہ نہیں ہے؟ لیکن عمرے کے لیے نہیں، لہذا عمرے والے کو باہر جانے کا حکم ہے تاکہ حل اور حرم دونوں جمع ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے عمرہ ہو یا حج، یہ زیارت ہے، اور زیارت کے لیے گھر سے باہر آنے والا زیارت کرتا ہے، گھر میں رہنے والا زیارت نہیں کرتا. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، جیسے کہ حال ہی میں ہندوستان کے کسی صاحب نے ہندوؤں کے جو بت وغیرہ ہیں، جو ان کے معبود ہیں، جیسے شیوا وغیرہ ہے، ان سب کے تعلق سے کہا کہ یہ ہمارے آدم ہیں، یہ ہمارے منہ ہیں، یا ہمارے موتا ہیں، بہرحال ان کے معبود کو ہمارے انبیاء علیہ السلام سے جوڑنے کی کوشش کی. تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟
جیسے اس بارے میں ہمارا موقف خاموشی ہونا چاہیے، اور ان کو اگر اچھے طریقے سے ہو، اچھے اسلوب سے ہو، تو ان کو نصیحت کرنی چاہیے. وہ بھی وہ ایسا ان کا بیان لگ رہا ہے گویا وہ سیاسی ہے. انہیں چاہیے تھا کہ انداز یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو تھوڑے حضرت آدم علیہ السلام تھا وہ اس پر ان کے یہاں منو کا ہے، ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدم اور ہوگا سے پوری مخلوق پھیلی ہے، وہی ان کے یہاں تو سعور ہے منو اور ان کی بیوی سے، ایسے نہیں ہے؟ اس قسم کی بات اگر کہتے تو یہ بات قابل قبول تھی، لیکن یہ جزم کے ساتھ کہہ دینا یہ بات کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے. انہیں اس کا سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنا مراجعہ کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے، گروپ نمبر تین شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر تین میں سارے سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا شہادت کی انگلی اتحیات کے دوران اٹھانا اور ہلانا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ آپس میں کتنا اختلاف ہے اس مسئلے میں، پلیز وضاحت کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں.
دیکھیے اس سلسلے میں اگر تمام حدیثوں کو دیکھا جائے، خصوصاً سنن میں جو حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا یا جو طریقہ تشہد میں صحابہ نے نقل کیا ہے، یہ تو متعین ہے کہ آپ اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا رہا کرتے تھے نا، البتہ دائیں ہاتھ کا جہاں تک تعلق ہے اسے دائیں پیر پر رکھتے تھے. اور دو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ چامن کی گرہ بناتے تھے جو اس طریقے سے ہوتی ہے نا، یعنی انگوٹھا جو ہے تین انگلیاں کنارے کی ہے وہ بند رہیں جب کی انگلی کھلی ہوئی رہے اور انگوٹھا اس کی جڑ پر رہے. یہ تریپن کا اس کا یہ بنایا گیا ہے کہ دو آخر کی انگلیاں ان کو جمع کر دیا جائے، تیسری انگلی بیچ والی اس سے ہلکا بنایا جائے اور شہادت کی انگلی کو کیا ہے، ہلا رکھا جائے. اب شہادت کی انگلی کے بارے میں حدیث کے الفاظ مختلف ہیں. بعد میں کھڑے رکھنے کا ذکر ہے, بعد میں اشارہ کرنے کا ذکر ہے, بعد میں حرکت کا ذکر کرنے کا ذکر ہے, اور بعد میں دعا بہا, جیسا صحیح مسلم شریف کی روایت میں دعا بہا کا ذکر ہے. تو چونکہ یہ الفاظ ہیں اور یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے کس جگہ پر ہاتھ اٹھایا ہے, اس لیے علماء کی آرا اس سلسلے میں مختلف ہو گئی. بعض علماء نے کہا کہ حرکت کریں گے, بعض علماء نے کہا نہیں, ابو داؤد کی روایت کو ترجیح ہوگی جس میں لا یحرکھا کا ذکر ہے. بعض علماء نے کہا کیونکہ دعا بہا ہے لہٰذا جہاں کہیں دعا کا ہوگا اللہم انی ظلمت نفسی ہے نا, اس پر اپنی انگلی کو اٹھائے گا, کہ جس طریقے سے اپنی زبان سے اللہ کا اقرار کر رہا ہے ویسے اپنی انگلی سے بولا جس سے دعا کر رہا ہے اس کے رفع مرفوع اعلیٰ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بعض علماء نے کہا نہیں, جب کسی کہیں کا ذکر نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس لیے بھی اس سے گواہی دی جاتی ہے, جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جہاں پر ذکر آئے گا تصور میں وہاں پر ہم اٹھائیں گے. تو یہ ایسا اختلاف ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے, لوگوں کو اس پر لڑائی کرنا اختلاف کرنا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے اور نہ ہی طلب کے طریقے سے خلاف ہے. جو جس عالم کی رائے پر جس حد تک متفق ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے, اور دوسرے کو زبردستی اپنی بات کے قائل کرانے کا ٹھیکہ نہ لے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے بیوی کے رہتے ہوئے اس کے بہن سالی کو لے کر بھاگ گیا, اسے فون کرنے پر کہتا ہے کہ میں دونوں کو رکھوں گا, تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے, اس کی بیوی کو طلاق دلا کر سالی سے شادی کرا دی جائے یا اس کی پٹائی وغیرہ کر کے پہلی بیوی کو ہی ساتھ میں رکھا جائے؟
دیکھیے اس ناجائز حرام کام کر رہا ہے, اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے دونوں کا رکھنا جائز ہے یہ تو کفر ہے, یہ کفر ہے, وہ انسان مسلمان ہے ہی نہیں, اسے توبہ کرائی جائے, ہے کہ نہیں؟ بلکہ پہلی بیوی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ایسا کرنا جائز ہے, اگر کہ اگر نادان نہیں ہے تو بتایا جا رہا ہے تو اگر بتانے جانے کے بعد بھی اس پر حجت قائم کر دی گئی پھر بھی اس کا مصر رہتا ہے نہیں میں دونوں کو رکھوں گا, دونوں کا رکھنا میرے لیے جائز ہے, یہ کفر ہے. علی کل حال یہ مسئلہ وہاں کی پنچایت وغیرہ سے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے, کسی مولوی کے فتوے پر نہیں, مولوی کا فتویٰ تو یہ ہوگا کہ یقیناً اسے مجبور کیا جائے کہ اپنی سالی سے دور رہے اور اپنی کہیں بیوی کے ساتھ رہے. دوسری طرح کیا دلوا جا کر اس کا دوسری بتا رہی کہ ظلم کیا ہے, اس کے اوپر کیوں ظلم ہو, اس کے بچے کیوں ضائع اور برباد ہوں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ ایسا ہے جو پنچایت یا وہاں کے اہل علم اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد سوچیں کہ ہاں کیا کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک نو مسلم ہے تقریباً فلپینی ہے, اور جس کے ہاتھ پر کچھ بلو کلر سے اس کے بچپن میں جو نام ہے اس کے میرا خیال سے ان کے خدا کا نام ہے, وہ اس سنا ہوا ہے جب وہ آستین کھلا رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نظر آتا ہے, تو اس چیز کا کیا حکم ہے؟
آج کل تو یہ کام بڑا آسان ہے, آپریشن کے ذریعے سے اسے ضائع کیا جا سکتا ہے, خاص طور پر اگر وہ ایسے شعار پائے جائیں جو شعار کفر کے ہوا کرتے ہیں, لیکن صرف اس کا نام ہے کہ نہیں ہے, یہ اس کا نام ہے یا ایسے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ بنا ہے, کوئی خون بنا ہوا ہے, تو اگر اس کو ضائع نہ کرے اور چھپائے رکھے, آسانی سے ضائع نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی مذہب کا وہ شعار ہے یا کوئی ایسی ناجائز چیز ہے, کسی کھلاڑی کا یا اس کے اپنی پہلی محبوبہ کا اس کا نام وغیرہ کندا ہے, تو آج کل آسان ہے آپریشن کر کے اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے, تھوڑے نے پوچھ بھیجیے حضرت یزید بچانوی کے تعلق سے, شاید اس سے پہلے اس کا جواب گزر دیا ہے, شیخ نے بتایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے ارادہ کیا ہے, میرے دوست کے امی مجھے بیٹا بنا کر میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ان کی عمر 62 سال کی ہے, کیا ایسا دوسرے کو بیٹا بنا کر عمرہ کیا جا سکتا ہے؟
یہ بالکل غلط طریقہ ہے, بیٹا کسی کو نہیں بنایا جا سکتا, ان کی امی آنی چاہتی ہیں تو ان کے دوست جو ہے خود جائیں قربانی دیں, ہے کہ نہیں؟ اپنی امی کو اگر عمرہ کرانا چاہتے ہیں تو ہے نا, یا تو ٹھیک ہے آپ سے ان کی شادی کر دیں, ایسے نہیں ہے, آپ سے ان کی شادی کر لیں اور آپ کے ساتھ آئیں, اور نہ اس طریقے سے, نہ کیوں ناجائز، یہ طریقہ شرعی طور پر ناجائز، کسی کو بیٹا بنایا جائے.
اگلا سوال ہے، شادی نے پوسٹ بھیجی ہے، جس پوسٹ کے اندر کسی صاحب نے جہیز اور شادی اور ولیمے کے کھانے کو لے کر بات کرتے کرتے، شروع میں تو بڑی اچھی لگ رہی ان کی باتیں، لیکن آخر میں انہوں نے کہا تھے کہ اس طرح سے جو لوگ استاد رسول کے مرتکب ہو رہے ہیں اور استاد نے صحابہ بہت ساری چیزیں انہوں نے چاہیے شیخ سے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اچھی باتیں کیا کہی جا سکتی ہیں، کیا اس کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں،
دیکھیے کسی ایسے عمل پر جو کسی معاشرے میں رائج ہو اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے اگر اختلاف ہے، تو اس کا عمل کرنے والے کو گستاخ رسول کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. خاص طور پر اگر وہ عمل عادات میں سے ہے، جس کے اگر اس کے عمل پر کوئی شرعی قباحت یا کوئی معاشرتی بہت بڑی برائی نہ پیدا ہو، تو اس کے پر عمل میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ جائز ہے. اب ایسی چیز کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بہر بات ان کے ہاں شادی کا طریقہ آج ہی جانتے ہیں، آپ کے ہاں عرب میں ہے کہ نہیں ہے، یہاں بھی ایک قسم کی باراتی جاتی ہے، لیکن ان کے جانے کا ہمارے ہاں جانے کا طریقہ الگ الگ ہے کہ نہیں. تو اب صرف ایک عادات میں داخل ہے، وہ عبادات میں نہیں ہے، یا جو آدمی کر رہا ہے اس کو عادت سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر عبادت سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بعض جانتے ہیں اجتماعی یا معاشرتی جو عادات ہوتے ہیں اس سے مجبور ہو جایا کرتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ اس کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا حکم لگائیں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ کسی طریقے سے جائز نہیں.
اگلا سوال ہے کہ پوسٹ بھیجا ہے انہوں نے کہ جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے نمین و نام 99 نیمز اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، اس طریقے کی پوسٹ بنا کر بھیجی گئی ہے، کیا یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے؟
دیکھیے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، 99 نام ہے، 99 یعنی 100 نام ہے، جو آدمی من احصاها دخل الجنہ، یہ احصاها کا لفظ ہے، احصاها کے معنی صرف یاد کرنا نہیں ہوتا ہے نا، احصا کے معنی متعدد علماء نے لکھا ہے، ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو انسان سمجھے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو انسان جنت میں جائے گا، لیکن صرف یاد کر لینا یہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، شیخ میں جس حسابی نے شیخ کا تعارف پوچھا ہے، بہرحال مختصر یہی کہ شیخ محترم ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں اور آپ نے اپنی تعلیم جامعہ فیض عام مونات بننے سے مکمل کی ہے، اور تقریباً 30 سے آپ سعودی عرب میں مقیم اور یہاں پر الغات مکتوب دعوہ جمعہ خیریہ میں کام کرتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بہت سارے کام بھی الحمدللہ چلتے ہیں، امید کی اتنا کافی ہوگا. گروپ نمبر 4 ہم شروع کرتے ہیں، گروپ نمبر 4 سے ساری سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جمعہ کب اور کس نے قائم کیا؟
بھائی دیکھیے، اگر سنن ابو داؤد کی وہ حدیث جو صحیح ہے اس کو بنیاد بنائی جائے، تو سب سے پہلے جو حضرت مساعد نے زبیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ مساعد نے عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دائن دین کی دعوت کے لیے بھیجا، تو دین کی دعوت میں سب سے بڑا رول اس وقت ادا کیا تھا کہ اصحاب ابن زرارہ نے، جو حضرت کے رہنے والے تھے، اصحاب ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، بیابہ نامی کوئی جگہ تھی جہاں پر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 40 آدمی تھے، اور کھانا کا انتظام کیا، اور وہاں پر جمعے کی نماز پڑھائی گئی. جیسے سنن ابو داؤد میں حضرت عبد الرحمن بن قیوم بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے والد نابینا ہو گئے تھے، میں ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا، تو جب بھی جمعہ کی اذان کی آواز سنتے تو حضرت اطار بن زبارہ پر دعائیں کے لیے دعائیں مقرر کرتے. میں نے کہا کیا ہے آپ بجی؟ کہا کہ اس لیے کہ سب سے پہلے یہاں پر جمعہ انہوں نے قائم کیا ہے، کہتے نہیں ہے، تو اس حدیث کو چلتا ہے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ زرارہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو امامہ کہلاتے تھے انہوں نے قائم کیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو پیر کے دن آپ کہاں پہنچے تھے؟ صبح پہنچے تھے، اور جب جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یعنی یثرب جو کہا تھا وہاں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، تو راستے میں جہاں پر آج مسجد جمعہ ہے بنو سلمہ وہاں پر موجود تھے، آپ نے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھائی، وہ پہلی جمعہ کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر نیم میں پیشاب کی جگہ سے پانی نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے یعنی؟
ہاں ظاہر بات ہے اگر وہ پانی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے یا پیشاب کا پانی نہیں ہے اگر وہ منی ہے ایک نہیں ہے مزے بھی نہیں اگر وہ منی ہے اور ظاہر بات ہے منی لوگ پہچانتے ہیں تو اگر وہ تو کس کو غسل فرض ہوتا ہے ورنہ نہیں اس لیے پانی نکلنے کی تحریر میں کیسا پانی ہے کہ نہیں ہے جی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کے اخبار میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے دوسرے دن اپنے بہن کا بھی انتقال ہو گیا یہ دیکھ کر گھر والے پریشان ہیں کیا اس کی آپ کو خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں
میں خواب کی تعبیر میں نہیں جانتا اور اس قسم کے جو ہے بہت سے خواب صرف پریشان خیالی یا شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دینی چاہیے
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی میں نے اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے 4 رکعت فرض قضا پڑھی مجھے اتنے ہی قضا پڑھنی چاہیے تھی یا ظہر کی مؤکدہ سنت بھی قضا قضا کر کے پڑھنی ضروری تھی
بس ضروری تو نہیں ہے کیونکہ سنت ہی ہے نا لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر پڑھ لیتے جو سنت کا طریقہ
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب دیوبندی تبلیغی جماعت والوں کا ایک یا دو روز کا اجتماع ہوتا ہے آخری دن دعا ہوتی ہے تو کیا یہ اجتماعی دعا میں ہم شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں
بھائی دیکھیے ان کی اجتماعی دعا ایک بدعت کی صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے جو تقریروں وغیرہ سننے کا اہتمام نہیں ہوتا وہ دعا کا اہتمام اور اس کے لیے الگ سے ان کے جو آدمی ہیں بات بزرگ ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ نہیں حتیٰ کہ اب بہت سے دیوبندی لوگ بھی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں ہے نا اگر یہ چیز اتفاقی ہو جائے کسی اجتماع میں تو اس میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک عادت بنا لی جائے کہ ہر اجتماع کے بعد ایسی دعا ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ سنت رسول کے موافق ہے اور اس میں شریک ہونا چاہیے
اگلا سوال شادی پوچھتے ہیں دوسری بار عمرہ کرنے کے لیے بال کتنے حصے چھوٹا کروانا ہے اس کے بارے میں جانکاری فرمائیے
نہیں دیکھیے چاہے عمرہ پہلا ہو یا دوسرا ہو پورے سر کے بال چھیلنے یا کاٹنے چاہیے ایسے نہیں ہے پورے سر کے بال کو کاٹنا یا چھیلنا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کئی دن کے لیے مکہ جا رہے ہیں تو پہلی بار جائیں تو آپ جب عمرہ کریں تو بال کو مشین سے کٹا لیں ایسے نہیں ہے اور پھر ہفتے 10 دن وغیرہ آپ کو وہاں ٹھہرنا دوبارہ عمرہ کریں تو آپ چھیلا لیں لیکن یہ طریقہ کہ ہاں بات تھوڑا سا کاٹ لیا جائے اور 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا ہے
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امامہ باندھنا سنت ہے کیا امامہ باندھ کر پھر خود یعنی باندھتے ہوئے یعنی چند دن مان لے اور پھر ہم چند دن چھوڑ دیں کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی اگر امامہ باندھنا شروع کر دے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگر چھوڑنے پر پھر گناہ ہوگا کیا یہ بات صحیح ہے
اصل میں دیکھیے امامہ باندھنا سنت ہے یہ چیز میرے نزدیک سب طرف بک کر دوں میں اس کو سنت نہیں کہتا کیوں اس لیے کہ امامہ عرب کے لوگ باندھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھا ہے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے تو وہ امور جو عادات میں ہیں وہ سنت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے یا کوئی صحابی اس سے یہ نہ کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ لائے کے ثواب یا اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن اگر مان لیا جائے بعض ان علماء کے قول جو سنت کہتے ہیں تو ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو ہمیشہ ہی نہیں بلکہ وقت جب اس کو موقع ملتا ہے جمعہ کا ہے عید کا ہے کسی اور مناسبت میں ہے تو جب موقع ملتا ہے تو باندھے جب موقع ملتا ہے تو نہ باندھے کیوں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹہ یا روئے منا ہم نہیں باندھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت حدیثیں تقریباً 11 صحابہ کرام سے ایسی حدیثیں ثابت ہیں ایک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی ہے جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک 2-wheeler خریدی ہے جو لون سے لیا ہے اگر میں مارکیٹ میں ہوں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اسی گاڑی سے نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں تو کیا میری نماز ہوگی یا نہیں
مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ قصہ یاد آتا ہے کہ جب ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو عبد الرحمن یہ بتائیے کہ مچھر کا خون ناپاک ہے یا پاک ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو تم لوگوں نے نواسے رسول کو جو ذبح کر دیا ان کے خون کے بارے میں نہیں پوچھا اور آج مکہ کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہمارے یہ بھائی کتنا بار لوگ وہ کام کیے ہے کہ نہیں ہے, اس کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے. اب آپ ظاہر بات اس کو لیے ہیں تو اس کے چل کر کے جائیے, اور بلکہ اس کو ایسے کام میں استعمال کیے جائے جو سباب کے اجر کے کام لوگوں کو بھی دے کر کے جائیے, اور اپنی پرانی غلطی سے توبہ کیجیے, اور اس سے کسی بھی جتنا بھی جلدی ہو سکے اس لعنت سے یعنی سود کی لعنت سے اپنا چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی اعلیٰ کل لحاظ نماز کے لیے آنا جانا کا آنا جانا اس پر کوئی اثر انداز, یعنی اس کا لون پر لینا اس پر کوئی اثر انداز نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں آج کے حالات میں؟
دیکھیے اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہیں, تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول اور انجیل کو اپنی کتاب مانتے ہیں, اور وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں تو اس کا کھانا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ لائف انشورنس پالیسی اور بینک میں فکس ڈپازٹ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, حدیث کی روشنی میں بیان کرنا.
ظاہر بات ہے یہ سائے کا سودی کاروبار ہے لائف انشورنس, ظاہر بات ہے اس میں یا تو آپ کا فائدہ ہے یا تو آپ کا نقصان ہے, ایسے نہیں ہے. اور کوئی آدمی کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں دیتا ہے, یہ ساری چیزیں ہے شرعی.
اگلا سوال ہے ساتھی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی وائف کا حمل گرانا چاہتا ہے, پلیز قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سمجھائیں.
پہل بات ہے کسی حمل کو ٹھہر جانے کے بعد حمل کا گرانا جائز نہیں ہے. حمل ہونے سے پہلے پہلے وہ وقتی طور پر بعض حاجات کے پیش سے نظر احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہے, احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہے, لیکن حمل کے ٹھہر جانے کے بعد حمل کا گرانا جائز نہیں ہے. خاص طور پر اگر 120 دن یعنی 4 مہینے ہو جائیں تو اس کا گرانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں بلکہ حرام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روح پھونک دی جاتی ہے. اب اس کے گرانے کا معنی ہے کہ آپ ایک جان مار رہے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا سنت و نفل نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری صورت کو پڑھنا ضروری ہے؟
ہم دیکھیں کوئی دوسری صورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا تمام نمازوں میں سنت ہے, اور تمام نمازوں میں ایک تاکیدی سنت رہی ہے. آپ نے کبھی کہیں بولا کہ تھوڑا نہیں ہے پڑھا, ہے نا. لہذا خواہ وہ فرض نمازیں ہیں یا سنت ہے یا نفل ہے, ہر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, جمعہ کی نماز سے پہلے 4 سنت پڑھنا کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے ثابت ہے؟ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ برائے مہربانی احکام کے ساتھ بتائیں.
نہیں دیکھیے, جہاں تک جمعہ کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے جمعہ سے پہلے کوئی سنت ثابت نہیں. البتہ عبداللہ ابن مسعود کا عمل جو نقل کیا جاتا ہے اور بعض جگہ جو اس کو مرفوع حدیث بیان کی گئی ہے وہ ضعیف ہے. حضرت ابن مسعود کا عمل ہے کہ وہ 4 پڑھتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے کہ دو کر کے وہ مزید پڑھا کرتے تھے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے تو کوئی سنت متعین نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور سیدھے کہاں جاتے تھے؟ تین رفر کے لگایا کرتے تھے, ہے کہ نہیں. البتہ جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ سنن روایت ہے آپ نے ساتھ روایا, جو جمعہ کے بعد پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعت پڑھے, ہے کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک اثر سے ایک عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جمعہ کے بعد سنت پڑھتی تھی تو 4 رکعت پڑھا کرتے تھے, اور اپنے گھر میں جاتے تھے تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. واللہ اعلم.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, جنم دن منانے کا شرعی حکم کیا ہے؟
ظاہر بات ہے یہ چیزیں غیر مسلموں اور کافروں سے لی گئی ہیں. ہم لوگ اپنے بچپن میں یا آپ لوگ اپنے بچپن میں سب چیزیں جانتے نہیں ہوں گے, اور غیر مسلموں کی اس قسم کی جو عیدیں متعین کرنا اور ان کا اہتمام کرنا چلانا ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, دین سیکھنے کے لیے چلہ لگانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ لگایا, کیا یہ صحیح ہے؟
اگر یہ چیز مان بھی نہیں جائے کسی بھی طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام چلہ لگایا تھا, تو ظاہر بات ہے وہ شریعت ہماری شریعت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنے امتیوں کو بھی کہا کہ تم لوگ چلہ لگاؤ؟ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے کیا ثابت ہے کہ ہاں چلہ لگایا جائے؟ دین صرف 40 ہی دن نہیں بلکہ دین تو ہمیشہ انسان کو سیکھنا چاہیے. لہذا یہ متعین کرنا کہ ہاں 4 مہینے 40 دن یا ایک ہفتہ یا 3 دن یہ بالکل غلط ہے, جسے جو بدعت ہمارے تبلیغی بھائیوں کے اندر داخل ہو گئی ہے کہ اس تحریف کو ان لوگوں نے گویا کیے شریعت یا دین سیکھنے کا ایک حصہ میں رکھا ہے جو پٹان مناسب نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر. وہاں جزا یہ تھی اسی سمت 77 ہمیں کے خود بھی سنے گی اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. اور مزید دروس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے www.islamidawat.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.